الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہماری وہی جمعرات کا دن ہے، مگر سامعین جو ٹیلی ویژن کے ذریعے اس کلاس کو دیکھ رہے ہیں ان کا یہ جمعہ کا پروگرام ہے. جمعہ کے نسبت سے جو کل بیان ہو رہا تھا وہ یہ تھا کہ مصدق لما معکم کا کیا مطلب ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ اس کا کیا مطلب تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں، ولا تشترو بے آیاتی ثمنا قلیلا اور نہ بیچو میری آیات کو ثمنا قلیلا معمولی قیمت پر. اب ثمنا قلیلا کیا ہے؟ یہ منصوب ہے کہ رفع ہے اس پہ؟ اس کی فاعلی حالت ہے یا مفعولی حالت ہے؟ اگر نہ آئے تو بے شک چپ کرے رہے. کس کو آتا ہے؟ کسی کو مردوں میں سے؟ ہاں کیوں، آپ جامعہ میں پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو منع کیا؟ ثمنن قلیلن جو زبریں ہیں اس کی وہ بتا رہی ہیں کہ یہ منصوبی حالت ہے یہاں. اور لا تشترو نہ بیچو آیاتی، آیات پہلا مفعول بہی اس کا آیات ہے، میری آیات کو. بعض دفعہ مفعول بہی کے بعد ایک اور مفعول آتا ہے، مفعول لہو بھی کہتے ہیں، بعض مفعول فیہ ہوتے ہیں، کئی قسمیں ہیں. تو ثمنًا قلیلًا اس کی تشریح ہے کہ کس چیز سے نہ بیچو، ایک اور چیز کے بدلے لوگے وہ بھی اسی کا مفعول ہے، مفعول فعل کا مفعول بنتا ہے. ثمنًا قیمت، ثمینہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے اور نام بھی ہوتا ہے ثمینہ، قیمتی چیز، ٹھیک ہے نا، لڑکیوں کا نام ثمینہ ہوتا ہے. تو ثمنًا کا مطلب ہے قیمت، قلیل میں نے معمولی سی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے لیا کرو قرآن شریف کی آیتیں بیچتے ہوئے، مراد یہ ہے کہ یہ حقیر کام نہ کرو. ثمنًا قلیلا اصل اس کا ترجمہ ہے حقیر اور ذلیل، تو اس کے بدلے تم ذلیل باتیں قبول کرتے ہو، حقیر اور کمینی چیزیں حاصل کر دیتے ہو، یعنی دنیا کی دولتیں وغیرہ چاہے وہ کروڑ ہاں اربوں بھی ہوں تو وہ قلیل ہی رہیں گی، قلیل اپنی نوعیت اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے. تو لا تشترو آیاتی، میری آیات کو نہ بیچو. آیات جمع ہے آیت کا، آیا کہتے ہیں ایک نشان کو، آیاتی بہت سے نشانات، آیات کا مطلب بہت سے نشانات، آیاتی میرے بہت سے نشانات، یہ میری آیات. ولا تشترو اور نہ بیچو بے آیاتی ثمنًا قلیلًا میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، یا ذلیل کمینے سودے میں نہ مبتلا ہو. بے آیاتی میں نے آیات کو، بے یہاں اردو میں بے کا مطلب کو ہی بنے گا، یا دوسرے بدلے میں بھی کہتے ہیں میری آیات کے بدلے میں، بے کو بدلے کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں بعض لوگ. میں کہتا ہوں میں آیت ختم کر دوں، میں سن لیا. وَإِيَّايَا فَتَّقُونَ پھر وہی لفظ اِيَّايَا، بس میرا ہی تقوی اختیار کرو اور کسی سے نہ ڈرو، کیونکہ دنیا سے ڈر کر بھی بعض دفعہ یہ سودے ہوتے ہیں، غلط معنی پہنائے جاتے ہیں. اچھا اب بتائیں کیا سوال پیدا ہوا ہے؟ کیا سودا کرنا ہے؟ اشترا خریدنا بھی معنی رکھتا ہے، یہاں اصل میں بارٹر کا مفہوم تھا، تو دونوں معنوں میں یہ استعمال ہو جاتا ہے. لفظاً اس کا ترجمہ آپ درست کہہ رہی ہیں، خریدنا بھی ہے. ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم واموالهم، میں اس کا ترجمہ خریدنے کے سوا کچھ نہیں بن سکتا. مشتری خریدنے والے کو کہتے ہیں، بائے بیچنے والے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جس ترکیب میں استعمال ہوا ہے، یہاں بیچنے کا معنی اگر ہم نے نہیں کریں گے تو پھر الجھا ہوا ترجمہ کرنا پڑے گا. میری آیات کا تبادلہ نہ کرو، بارٹر نہ کرو تھوڑی قیمت سے، سمجھ گئے ہیں؟ اب یہاں آپ خریدنا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دراصل اس کا پھر یوں کرنا پڑے گا، میری آیات تھوڑے پیسوں سے نہ خریدو، یہ ترجمہ بن جائے گا نا پھر. کیوں امام صاحب؟ ولا تشترو بے آیاتی سمنن کلیلا کا پھر یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، میری آیات نہ خریدو تھوڑے پیسوں پر، زیادہ پیسے دے کے خریدو، یہ مفہوم ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں بارٹر کا معنی ہے، ایکسچینج کا معنی ہے، اور اشتراک کا لفظ ایکسچینج کے لیے استعمال ہوتا ہے. اردو میں اس کا ترجمہ خریدنا یہاں بے محل ہے، اس لیے بیچنے کے معنوں میں ہی استعمال ہوگا. میری آیات کا تھوڑی قیمت پر تبادلہ نہ کرو، یا میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، مفہوماً بالکل یہی معنی ہے. اور آپ نے اچھا کیا توجہ دلائی، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اشتراک کا لفظی ترجمہ خریدنا ہے، بیچنا ہے. اشتراک کا لفظی ترجمہ خریدنا ہے، اور باع کا لفظی ترجمہ بیچنا ہے. آگے چلیں. ہاں جی، نہیں تو اس میں بتا دیا ہے، بے کا صلہ لگ کے ہمیشہ نہیں ضروری بیچنا بنتا. بے کا صلہ یہ بتا رہا ہے کہ یہاں بارٹر کا معنی آ گیا ہے، تبادلے کا معنی، جو قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے تبادلے کے معنوں میں. بے جو ہے یہ بارٹر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. وہ پہلے قرآن کریم میں شروع میں بھی تو آتا ہے، جو آیات ہیں ہاں، اس طرح وہ دلالت بالہدا، وہاں تو خرید لیا کا معنی ہے، کیونکہ دلالت پہلے آ گئی ہے، وہاں بیچنے کے والا لفظ نہیں آتا. اس طرح وہ دلالت بالہدا، مگر لفظ بے نے دراصل بارٹر ہی کیا ہے، ایک کے بدلے دوسری چیز. اس موقع پر درست ہے اس کا معنی خریدنا کرنا. یہاں آیات کو خریدنا جو ہے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ آیات کی قیمت وصول کرنا پیش نظر ہے. اس لیے یہاں برمحل ترجمہ بیچنا ہے، نہ کہ خریدنا. مگر یہ دیکھیں نا، بہت اچھا کیا انہوں نے ذہانت سے کام لیا ہے، ایک ایسے سوال کو اٹھا دیا جو باہر سے بعد میں آتا تو پھر مشکل پڑ جاتی اس کے جوابات دینا، موقع پر ہی حل کر دینا چاہیے. وہ آمنو بما انزل تو مصدق لما معکم، اور ایمان لے آؤ بما انزل تو اس چیز پر جو میں نے اتاری ہے، یعنی ان نشانات کو، آیات پر، اس کتاب پر، یہ ساری اس میں شامل ہیں باتیں. مصدق لما معکم یہ ہو چکا ہے پہلے، ہم سوری دوبارہ شروع کر دیا. ولا تلبس الحق بالباطل، ہے اور حق کو باطل کے ذریعے چھپاؤ نہیں، تلبیس نہ کرو. تلبیس کہتے ہیں کسی چیز پر پردہ ڈال دینا، لباس نہیں ہوتا پہنتے ہیں جس سے یہ چھپ جاتی ہے، تو کسی مضموعات کو چھپانے کے لیے یا واضح جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بعض دفعہ اس پر ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے، پردہ ڈال دیا جاتا ہے، وہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اس کو تلبیس کہتے ہیں. تو یہاں مراد ہے ولا تلبس الحق بالباطل، حق کو باطل کے ذریعے نہ چھپاؤ. یہ بھی وہاں بارٹر والا مضمون ہی چل رہا ہے. وتکتم الحق وانتم تعلمون، حالانکہ تم حق کو، جبکہ تم حق کو جانتے ہو. وانتم تعلمون، حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو، حق کو چھپاتے ہو. تکتم الحق، یہاں دو حال اصل میں پیش نظر ہیں، واؤ حالیہ بھی ہوتی ہے اور واؤ کا مطلب اور بھی ہوتا ہے. واؤ جب آ جائے تو یہ بھی مطلب بنتا ہے حالانکہ، جبکہ صورت حال یہ ہے، اور واؤ کا مطلب صرف اور بھی ہے. یہاں جو واؤ ہے یہ دلچسپ ہے اس کی تکرار، کیونکہ دونوں جگہ اور کی بجائے حال کے معنی رکھتی ہے، اور دو حال گویا اکٹھے ہو گئے ہیں. فرماتا ہے وتکتم الحق، کہاں گیا جی وہ، ہاں وتکتم الحق، اس کا ایک ترجمہ ہے اور تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، اور دوسرا ہے حال یہ ہے تمہارا کہ تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. تو ان کی بہودگی کو یہ اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے، اور حال تمہارا یہ ہے، حال تمہارا یہ ہے کہ حق کو چھپا رہے ہو حالانکہ تم جانتے ہو. تو اردو میں حال یہ ہے اور حالانکہ کہہ کے اس کی تکرار کو نرم کیا جا سکتا ہے، یعنی جو کان پر بوجھل نہیں بنتی. عربی میں تو ویسے واو کا استعمال بوجھل نہیں ہوتا، بالکل کثرت سے استعمال ہوتی ہے، اور عربی محاورے میں اچھی لگتی ہے بجائے اس کے کہ بری لگے. اردو میں اگر واو واو ڈالیں گے ترجمے میں تو پھر وہ اردو اچھی نہیں رہتی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. اقیمو جمع مذکر کا صیغہ ہے اور مخاطب ہے اور فعل امر ہے، نہ ماضی نہ مضارع. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں نا؟ اقیمو قائم کرو. الصلاۃ یہ کیا ہے؟ مفعول، اور اسی لیے منصوب ہو گیا ساتھ، اور نصب کی علامت زبر آ گئی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، آتُوا دو. الزَّكَاةَ زکات کو، اور زکات دو. یہاں کو نہیں ہم اردو میں کہتے، عربی میں بھی کوئی بے لفظ نہیں لکھا ہوا، اس لیے براہ راست زکات دو کہنا چاہیے. مگر نماز قائم کرو بھی کہہ سکتے ہیں، نماز کو قائم کرو بھی کہہ سکتے ہیں، وہاں دونوں ترجمے ٹھیک ہیں، لیکن زکوٰۃ کو دو کہنا غلط ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. بعض لوگ رکوع کا ترجمہ صرف وہ رکوع لیتے ہیں جو نماز میں کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. یہاں رکوع سے مراد خدا کی حضور جھکنا ہے. جب لوگ جھک رہے ہیں، جو لوگ جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی خدا کے حضور جھک جاؤ. مجھ سے ایک دفعہ ایک عراق اس میں موراکو کے عرب نے سوال کیا تھا، جب مجلس لگی ہوئی تھی سوال جو آپ کی، تو اس نے کہا کہ آپ جو غیر احمدی علماء اماموں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھتے. میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا امام تو خدا مقرر فرماتا ہے، اور جو خدا کے مقرر کردہ امام کے تابع امام ہو وہ جائز ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا. جو خدا کے مقرر کردہ امام کا انکار کر دے وہ امامت کا حق ہی کھو بیٹھتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا یہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن ورکعوا مع الراکعین کا جو آ گیا اس کا کیا جواب ہے؟ آپ جا رہے ہیں وہاں رکوع کر رہے ہیں تو قرآن شریف کی آیت بے محل بے تعلق ہو جائے گی، بے اثر ہو جائے گی. میں نے کہا اس کا یہ ترجمہ نہیں ہے، ورنہ کسی مسجد کے سامنے سے آپ گزر رہے ہیں، پاس سے گزر رہے ہیں، وہاں رکوع ہو گیا ہے تو کیا یہ آیت بے اثر ہو جائے گی؟ وہاں فوراً رکوع کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ تو ہر جگہ جہاں بھی رکوع ہو رہا ہے ساتھ فوراً رکوع کر دیں، یہ مراد نہیں ہے، وہ رکوع مراد نہیں ہے. رکعہ کا مطلب ہے جھکنا خدا کے حضور، اس کی اطاعت کرنا، جس طرح سجدہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے. اور ہر جگہ جسمانی ظاہری سجدہ مراد نہیں، بلکہ اکثر جو زور ہے وہ اندرونی روحانی سجدے پر ہے. اسی طرح رکوع سے مراد خدا کے حضور جھک جانا اور اطاعت کرنا ہے. بس جب بھی لوگ خدا کے حضور جھکتے ہیں، ہر شریف انسان کا، خدا کے بندے کا فرض ہے کہ وہ بھی جھکنے والوں کے ساتھ شامل ہو، انکار کرنے والے اور کھڑے رہنے والوں کے ساتھ شامل نہ رہے. اَتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. یہ یہودیوں کے جو اس وقت کی حالت تھی اس کو مدد میں رکھ کے ایک اصولی دائمی تعلیم دی ہے، جس کا صرف یہود سے تعلق نہیں بلکہ تمام مسلمانوں سے ہمیشہ کے لیے، ہر مذہبی قوم سے تعلق ہے. اَتَّامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کسی ایسی نیکی کی تعلیم دینا جس کو تم اپنے اوپر عائد نہ کرو اور اپنے آپ کو اس سے مستثنی سمجھو، یہ گناہ ہے، اور ایک ایسا گناہ ہے جو عام حالت سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ، اس پہ مزید اضافہ یہ کہ تم تو کتاب پڑھنے والے لوگ ہو، اس لیے تم ایسی حرکتیں نہ کرو کہ لوگوں سے تو کہو کہ ایمانداری کریں اور تقوی اختیار کریں اور حقوق تمہارے ادا کریں، اور تم لوگوں کو خود یہ تعلیم دو کہ لوگوں کے حق مارو اور ظلم کرو، اپنے آپ کو، اپنی قوم کو، دوسروں پر ناانصافی پر آمادہ کرو. یہ بین ہی بد نصیبی سے آج کل کثرت سے مسلمانوں پر صادق آ رہی ہے بات، یعنی مسلمان مولویوں پر. انصاف کے معاملے میں وہ ہر دوسری قوم سے اسلام کے حق میں انصاف مانگتے ہیں، اور جہاں ذرا سی ناانصافی وہ شور مچا دیتے ہیں. بابری مسجد میں دیکھو کتنی قیامت برپا ہوئی، لیکن خود جب مسجدیں مٹاتے ہیں، برباد کرتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے. یہ ہے مضمون جو واضح طور پر یہ بیان ہوا ہے. انفرادی طور پر بھی صادق آتا ہے یہ، لیکن اکثر اس کا جو یہاں تعلق ہے وہ قومی رجحانات اور بگڑے ہوئے قومی رجحانات سے تعلق ہے. بعض باتوں میں تم اپنے لیے حق مانگ رہے ہو اور دوسروں کو تعلیم دے کر اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو، ان کے دوسروں کے حقوق غصب کرنے کی تعلیم دے رہے ہو، اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے لیے اور تعلیم ہو اور دوسروں کے لیے کوئی اور تعلیم ہو. وانتم تتلون، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے؟ افلا، پس کیا تم عقل نہیں کرو گے؟ تعقلون، کرتے یا کرو گے، دونوں مضمون ہیں. تو کیا تم بالکل عقل نہیں کرو گے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد مانگو بِالصَّبْرِ، صبر کے ساتھ، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ. وَاسْتَعِينُوا کو پہچانتے ہیں آپ، یا پہچانتے ہیں آپ لوگ کہ کیا لفظ تھا، اس میں کیا چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اس کا صیغہ کیا ہے؟ وسطیں آپ نہیں، آپ کو وسطینو، یہ بچہ ہو یا آپ، یہ آپ بتائیں، یا آپ بتا سکتے ہیں، یا آپ اکثر کوشش کرتے ہیں، اچھی بات ہے کوشش کرنا. استعینو ہے لفظ اصل میں، کیا مطلب ہے اس کا؟ مدد مانگو. آنا کہتے ہیں مدد کیا، اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی، اور آن کہتے ہیں مدد کو، اور معین مددگار. تو یہ سیرے بدل رہے ہیں، یہ صرف سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. جہاں اس کی شکل میں تبدیلی آئی، معنوں میں تبدیلی آ گئی، لیکن بنیادی معنی وہی رہا. یعنی اگر پانی ہے تو پانی ہی ہے، اس کی شکلیں بدلی ہیں صرف. تو استعینو، مدد مانگو. آنا کا مطلب ہے اس نے مدد کی، استعانہ کا مطلب ہے مدد مانگی. تو یہ سے اور تین، سین اور تے جب شروع میں داخل ہو جاتی ہیں تو یہ اس ایک لفظ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی طرف ایک لفظ کو اپنی طرف کھینچنے کے معنی دے دیتی ہیں. استعانہ، استنصرہ، نصرہ کا مطلب مدد کی، استنصرہ کا مطلب ہے مدد مانگی. پس استعان، استعینو کا مطلب ہے تم مدد مانگو. لیکن چونکہ تجوید کے قواعد بتاتے ہیں کہ واو کو جب سین سے ملاتے ہیں تو الف جو حمزہ وصلی تھا وہ گر گیا، تو وا استعینو پڑھنے کی بجائے وسطینو. سمجھ گئے کیوں پڑھا جاتا ہے وسطینو؟ وسطینو بالصبر، صبر کے ساتھ، مدد مانگو صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. ہاں وہی ساتھ کا معنی ذریعہ مفہوم یہی ہے، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مراد ہے صبر اختیار کر کے اور نماز پڑھ کر. تو عبادتیں بجا لا کر اور صبر اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, ہا کا مطلب ہے وہ چیز. اب اس کی ضمیر کس طرح جا رہی ہے, کون سی چیز؟ کبیرتن بہت مشکل, بہت بوجھل, بہت بار ہے کبیرتوں پر. کبیرہ کا مطلب ہے ہا, مونس کا اشارہ ہے. تو کیا چیز بار ہے؟ ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے وَاسْتَعِينُوا, اور مدد مانگو, بالصبر والصلاه, صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ. تو کیا چیز بار ہے؟ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور یہ بہت بوجھل چیز ہے, بڑا مشکل کام ہے. کیا چیز بتائیں جی؟ ابھی ادھر سے آوازیں آ رہی تھیں چھوٹی چھوٹی, ہاں. ہا کی ضمیر تو مونس کی ضمیر ہے, کس طرف جائے گی؟ یہ صبر تو مذکر ہے, صلات کی طرف جائے گی یا مضمون کی طرف جائے گی؟ تو مراد یہ ہے ہم جو مضمون بیان کر رہے ہیں, جو بات ہو رہی ہے, یہ ساری بات بہت مشکل ہے. صرف نماز مشکل نہیں ہے بلکہ صبر بھی تو بہت مشکل ہے. تو اس لیے بجائے صرف نماز کی طرف ضمیر پھیرنے کے اس بات کی طرف پھیرنی چاہیے. جو کچھ ہم نے بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ آسان بات نہیں ہے, مدد مانگنا بھی مشکل ہے. مدد مانگنا تو آسان ہوا کرتا ہے, تو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہاں مدد مانگنا آسان ہے. مدد بے صبری کے ساتھ مانگنا تو آسان ہے, مدد صبر کے ساتھ مانگنا مشکل ہے. مدد بغیر نمازیں پڑھے وویلا کرنا تو بہت آسان ہے, مگر نمازوں میں جھک کر مدد طلب کرنا اور صبر اختیار کرتے ہوئے اپنے غم اور مصیبتوں پر پھر مدد طلب کرنا, یہ مشکل کام ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر ان لوگوں پر آسان ہو جاتا ہے جو عجز اختیار کرنے والے ہیں, جھکے رہنے والے ہیں خدا کے حضور, خشوع کرتے ہیں. خشوع کا مطلب ہے گرنا, ڈرنا بھی اس میں شامل ہے نہیں, خشیت میں ہے وہ. خشوع کا مطلب دراصل ہے انکساری اختیار کرنا, عجز اختیار کرنا, اپنے آپ کو گرا دینا. تو جن لوگوں میں تکبر کا مادہ پایا جاتا ہے یا انانیت ہے, ان کے لیے صبر بہت مشکل ہے. اور عبادت کے لیے بھی وہی جھکتا ہے جو اپنے آپ کو گرا دیتا ہے خدا کے حضور. تو ان دونوں باتوں کے ساتھ اس خشوع کا تعلق ہے. فرمایا جو عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں وہ تو صبر بھی کرتے ہیں پھر, کیونکہ ان کی بیچاروں کی انانیت ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جب ٹھیک ہے زبردست جو بھی کر رہا ہے ہم اسے برداشت کریں گے, لیکن خدا کے حضور ضرور جھکتے ہیں اور عجز انکساری کے ساتھ اس سے مدد مانگتے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, اب یہ خاشعین کون لوگ ہیں اور استعانت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان دونوں کی طرف الذین کی ضمیر جا سکتی ہے. الذین کا ایک یہ مطلب ہے ہم جو کہتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, تو مراد ہے اے وہ لوگوں جن کو ہم مخاطب ہیں, تم وہ لوگ ہو جو یظنون, جو یہ کرتے ہیں. لیکن خاشعین کے مان بعد الذین آیا ہے, اس لیے اس کو خاشعین سے ملانا زیادہ مناسب ہے. یہ ترجمہ پھر بنے گا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرنا مشکل اور بوجھل کام ہے, سوائے ان لوگوں کے جو خشوع اختیار کرتے ہیں اور عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور ان کی ایک یہ صفت ہے, انہی لوگوں کی مزید, یظنون انہم ملاقو ربہم, وہ یہ گمان کرتے ہیں یا یہ امید رکھتے ہیں یا قوی امید رکھتے ہیں. کیا؟ انہم ملاقو ربہم, کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. اور جس شخص کو یہ یقین ہو کہ میری پیشی ہونی ہے, وہ ضرور عجز اختیار کرے گا اور ضرور صبر بھی کرے گا, اور اس کے نتیجے نماز کے ذریعے, عبادت کے ذریعے جس معبود کے حضور پیشی ہونی ہے اس کے ساتھ اپنے معاملے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ مزید صفت ہے. خاشعین کون, کیسے خاشعین صبر پر کی طاقت پاتے ہیں اور عبادتوں کی طاقت پاتے ہیں؟ وہ لوگ جو یہ بھاری امید لگائے بیٹھے ہیں یا جانتے ہیں کہ غالباً, حالانکہ یہاں یقین کا لفظ نہیں مگر ظن کا لفظ بھی بعض دفعہ بہت مضبوط معنی دیتا ہے. یہاں ظن کا لفظ کمزوری دکھانے کے لیے نہیں بلکہ غالب امید لگائے بیٹھے ہیں. اب واقعہ چونکہ ابھی نہیں ہوا اس لیے وہ امید ہی لگائے بیٹھے ہیں کہ ایسا واقعہ ہوگا, اور اتنی غالب امید ہے کہ اس نے وہ ان کے اعمال پر اثر انداز ہو گئی ہے. گویا وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور پیش ہوں گے. تو یہ ظنون, وہ گمان کرتے ہیں, لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے, انہم ملاقو ربہم, کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں, وہ انہم الیہ راجعون, اور یہ کہ یقیناً وہ اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اب یہاں ایک اور حسن پیدا ہو گیا ہے طرز کلام میں. جہاں تک واپس جانے کا تعلق ہے اس میں ان کو کوئی شک نہیں, وہاں گمان کی کوئی بات نہیں. وہ انہم الیہ راجعون, ان کو کامل یقین ہے کہ وہ ضرور واپس اسی خدا کی طرف جائیں گے. ملاقو ربہم میں ایک امید کا پہلو ہے. وہ ملاقات جو صرف جواب طلبی کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیارے سے بھی ہوتی ہے, جس کی امید لگائے بیٹھتا ہے مومن کہ مرنے کے بعد ہم خدا سے ملیں گے, ان ملاقات کے معنوں میں امید کا معنی زیادہ مناسب ہے بجائے یقین کے, کیونکہ یقین میں تکبر آ جاتا ہے. خدا سے ایسی ملاقات جس کا انسان کو حوصلہ بھی ہو اور امید لگائے بیٹھے ہو, اس کا ایسا یقین کہ ضرور ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ہم سے نہ ملے, یہ تکبر ہے اور یہ خاشعین کے مضمون کے مخالف ہے. پس لفظ خاشعین کے بعد ظن کا لفظ رکھنا بہت ہی حسین کلام ہے, اور یہی ہونا چاہیے تھا. جہاں تک اس یہ وہم کا تعلق ہے کہ ان کو شک ہے کہ رب سے ملیں گے, کہ یعنی واپس خدا کے حضور لوٹیں گے کہ نہیں, اس کا رد اس آیت کے اگلے حصے نے فرما دیا, وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور یہ کہ یہ بات یقینی سمجھتے ہیں وہ, یہ بات تو وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم اپنے رب کے حضور واپس لوٹیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا, اے بنی اسرائیل اذکروا, پھر اذکروا بن گیا کیونکہ یا بنی اسرائیل اذکروا تھا, حمزہ وصلی کہلاتا ہے, جو بیچ میں الف ہم کہتے ہیں یا حمزہ کہتے ہیں وہ گر جاتا ہے. تو کیا بنا اسرائیل اذکروا کا کیا بن گیا؟ لذکرو. یا بنی اسرائیل لذکرو, تم یاد کرو نعمتی, میری نعمت کو, التی انعمت علیکم, وہ نعمت التی جو میں نے انعمت علیکم تم پر فرمائی تھی. عربی میں نعمت کے لفظ چونکہ فعل بھی بن جاتا ہے, اس لیے فرمانے وغیرہ یا کرنے کے لفظ کی تکرار کی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اسی لفظ نعمت کو فعل بنا کر دہرایا جاتا ہے. نعمت ہے اسم اور انعم تو ہے فعل. انعم تو کون سا فعل ہے, ماضی کا یا مستقبل کا؟ ماضی کا. اور سیوا کون سا ہے؟ متکلم واحد. انعم تو ضرب تو اس طرز پر ہے نا. انعمتوں کا مطلب ہے جو میں نے تم پر کی, جو میں نے تم پر نومائی, ہم اردو میں نہیں کہہ سکتے اور عربی میں کہہ سکتے ہیں, اس لیے ہم اس کا ترجمہ فرمائی یا کی کرتے ہیں. تو التی انعمت علیکم, وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی, وانی فضلتکم علی العالمین, اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. صرف نعمت نہیں فرمائی بلکہ ایک اور واقعہ ہوا, تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی. اس سے کیا مراد ہے اس کو سمجھنا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کو تمام دنیا کے جہانوں, تمام جہانوں پر فضیلت ہوئی ہے, یہ مراد نہیں ہے. جہاں نعمت ہوتی ہے وہاں فضیلت ملتی ہے, اور جتنی بڑی نعمت ہو اتنی بڑی فضیلت ملتی ہے. بس نعمت سے مراد نبوت ہے, اور نبوت کے ذریعے جو فرقان اور کتاب عطا ہوتی ہے اس کو نعمت کہا گیا ہے. تو جس علاقے پہ سے اس نعمت کا تعلق ہے اس علاقے پر فضیلت, اور وہ لوگ سب دنیا کے جو اس نعمت سے محروم رہے ان پر فضیلت مراد ہے. فضلتکم علی العالمین سے مراد ہے وہ سارے لوگ جو اس نعمت سے محروم رہے, وہ چاہے کہیں بسنے والے ہوں یا تمہارے اندر بھی ہوں, ان سب پر ان کو فضیلت حاصل ہو گئی جنہوں نے اس نعمت کو قبول کیا, جن پر خدا تعالیٰ کی یہ نعمت نازل ہوئی. اور جب اس سے بڑی نعمت آ گئی یعنی قرآن کریم, تو پہلوں کو قرآن والوں پر تو فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ بھی نعمت ہے اور زیادہ اعلیٰ درجے کی اور زیادہ وسیع اثر رکھنے والی نعمت ہے. تو یہاں فضیلت کا مضمون اسی نسبت سے زیادہ پھیل جائے گا اور پہلوں پر بھی اطلاق ہوگا اس کا. جب اس مسلمانوں کی فضیلت کا ذکر آئے گا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نعمت کے حوالے سے ہوگا. بس اگر وہ نعمت ثابت ہو جائے کہ باقی نعمتوں سے زیادہ وسیع تھی تو فضیلت بھی اسی درجے تک بڑی ہو جائے گی اور وسعت پذیر ہو جائے گی. وَاتَّقُوا, وہی وا اتقو تھا, وَاتَّقُوا اور ڈرو, خدا سے ڈرنے کے لیے تقوی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, دوسری چیزوں کے لیے بھی آتا ہے, دوسری چیزوں سے ڈرنے کے لیے بھی. وَاتَّقُوا یومن, ہاں یہاں یوم سے مراد ہے اس دن سے ڈرو, اس زمانے سے ڈرو. لا تجری نفس عن نفس, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جبکہ کوئی جان کسی دوسری جان کے بدلے میں کچھ کام نہیں آئے گی. کسی چیز کو, کوئی چیز کسی دوسری چیز سے کوئی بدی کو روک دے اور اس کے بدلے اپنے آپ کو پیش کر دے, جیسے کوئی کسی کو بچانے کے لیے اپنا سینہ آگے کر دے, یہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے. ولا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی جان کسی دوسری جان کو بچانے کے لیے ایک ذرہ بھی کام نہیں آ سکتی. اگر خدا پکڑ کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے. ولا یقبل منہا شفاعت, اور کسی جان کی طرف سے کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. ولا یوخذ منہا عدل, اور اس کے لیے اس کے حق میں کوئی بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون, اور وہ کسی طرح بھی مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ یوم آخرت جو حساب کتاب کا دن ہے اس کا ایک بہت ہی پرروب نقشہ کھینچا گیا ہے, اس کی ساری تفاصیل بیان فرما دیں, کوئی بات لگی چھپی نہیں چھوڑ, کیا کہتے ہیں, ڈھکی چھپی نہیں چھوڑی. فرماتا ہے پہلی کیا چیز ہے, تم یہ خیال کر لو کہ کوئی اور ذات آگے آ جائے گی اور کہے گی اللہ میاں میں اس کے رستے میں حائل ہوں, اس کو بچا لو. قرآن کریم فرماتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں, کو بھی بچا نہیں سکیں گی, بلکہ بچانا چاہیں گی ہی نہیں, اتنا خوفناک عذاب ہوگا کہ وہ خود بھاگیں گی اس سے. ایسی کیفیت میں کسی اور کا بچانے کا سوال ہی کوئی نہیں. تو یہ نہ سمجھنا کہ کوئی تمہاری ڈھال بن جائے گا. دوسری بات کیا بیان ہوئی ہے, ولا یقبل منہا نفس, ہا سے مراد نفس ہے, کسی جان سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی, کوئی شفاعت اس کے حق میں مراد ہے. سفارش ذرا کمزور اور لفظ ہے, شفاعت اور لفظ ہے. شفا کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا, شفا ملا دینا. تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ شفاعت چلے گی, نہیں, شفاعت اس کے حق میں چلے گی جس کو خدا اجازت دے گا. اس لیے جب تک اللہ کی اجازت نہ ملے شفاعت کا کوئی حقیقت نہیں ہوگی. یہ مراد ہے کہ یہ ظالم لوگ, کئی ظالم ایسے ہوں گے جن کے حق میں خدا شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا, ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں کوئی شفاعت تمہارے کام نہیں آئے گی. کیونکہ بعض لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے خیال کہ ہمارا پیر شفاعت کر دے گا، ہمارا فلاں ہمارے بوجھ اٹھا لے گا، ہمارے رستے میں حائل، عذاب کے رستے میں حائل ہو جائے گا، اور ایسے عجیب غریب قصے پنجاب میں میں نے خصوصیت سے ہم نے دیکھا ہے، مشہور ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو بہت ایک واضح اور قطعی مضمون ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں، مگر کن کی کریں گے اور کن کے حق میں اجازت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ شفاعت کا ایک مضمون عوام الناس میں مشہور کیا گیا ہے، اور وہ تمام مذاہب میں کسی رنگ میں پایا جاتا ہے، اور ہمارے علاقوں میں یعنی جس ملک میں ہم پیدا ہوئے اس میں تو یہاں تک آ جاتا ہے کہ ایک پیر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کرو جو مرضی، مجھے راضی کر لو، میں ذمہ دار ہوں، وہاں جا کے میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ ان کو کچھ نہیں کہنا، تو وہ کچھ نہیں کہیں گے. مرے ہوئے پیروں کی شفاعت مانگتے ہیں، غلام پیر دستگیر اور پیر فلاں اور پیر فلاں، ان سب کے نام خضر پیر، یہ کوئی نہ کوئی شفاعت ان کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے وہم ہیں، ایسی کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی. ایک اس زمانے میں آپ کو قصہ بڑی لطیفہ عام پنجاب میں مشہور ہے، ان مولویوں کے پھیلائے ہوئے باتوں اور توہمات کی ایک مثال ہے. ایک پیر صاحب گئے کسی گاؤں، صرف مولوی نہیں پیر بھی ہیں جنہوں نے فساد بچا رکھا ہے، پیر صاحب کسی گاؤں میں گئے تو ایک بہت موٹی تازی بہت ہی خوبصورت پلی ہوئی بھینس، جو 20 سیر سے اوپر دودھ دینے والی جیسا ہوتی ہے نا، وہ نظر پڑی تو بہت ان کو لالچ آئی، تو انہوں نے بڑا ڈرونا خطبہ دیا. اس دن انہوں نے کہا ایسے ایسے عذاب تمہارے لیے مقدر ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے، کسی کا سہارا ڈھونڈ لو آج، اس کی شفاعت کام آئے گی، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے بغیر کسی سہارے کے گزر ہی کوئی نہیں سکتا. تو تم یہ نہ سمجھنا کہ تم محفوظ ہو، بڑا وہ جو بھینس والا تھا وہ بہت ڈر گیا بیچارا. تو اس نے پیر صاحب سے بعد میں کہا کہ آپ نے بڑا زبردست خطبہ دیا ہے، میں تو بڑا ڈرتا ہوں، مجھ سے تو پل صراط سے گزرا نہیں جانا، تو آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری ضرور مدد فرمائیں گے، میرا ہاتھ پکڑیں گے. تو انہوں نے کہا وعدہ تو کروں گا، پر اس دنیا میں کچھ کرو میرے ساتھ، وہ بھینس جو تمہاری ہے وہ مجھے کھول دو. تو اتنا ڈر گیا تھا بےچارا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھینس کھول دیتا ہوں. انہوں نے کہا مگر لے کے کون جا گئے تو میرے قبضے میں نہیں آئے گی، بڑی بھاری بھینس ہے، اس کو میرے گھر بھی چھوڑ کے آؤ. تو اس نے کہا بہت اچھا، میں یہ بھی تیار ہوں، مگر یہ وعدہ کریں کہ آپ مجھے پل صراط گزار دیں گے. انہوں نے کہا میرا وعدہ پکا. وہ آگے گئے آگے مولوی صاحب پیچھے پیچھے یہ بھینس لیے ہوئے جا رہا تھا، رستے میں کھالا آ گیا، پانی کی نالی ہوتی ہے دیہات میں ذرا بڑی سی، اس کو کھالا کہتے ہیں. تو پیر صاحب نے چھلانگ لگائی تو کھالے میں گر گئے، وہیں سے واپس بھینس لے گیا. تو انہوں نے کہا پیر صاحب تو کھالا سے ٹپیا نہیں جانا، پل صراط کی ٹپو گے، منو کی میری مدد کی کرو گے، کھالا تو تم سے چھلانگ پھلانگا نہیں جاتا، تو انہیں پل صراط کیا پھلانگنا ہے یا میری کیا مدد کر سکتے ہو. تو جس طرح کے جسمانی معنی وہ سمجھ رہا تھا پل صراط کی ان کو بتا رہا تھا، انہی معنوں میں اس نے اس کو رد کر دیا. تو قرآن کریم فرماتا ہے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، فتنے کی باتیں ہیں، توہمات ہیں، ان میں نہ پڑو. شفاعت کے لیے بھی کچھ بنیادی نیکی کے کوائف ہونے چاہئیں، کچھ کمی جو ہے وہ ملا کر دوسرے کی مدد یا اس کی وجہ، اس کی جو خدا تعالیٰ کے یہاں قیمت ہے اس کی وجہ سے وہ پوری کر دی جائے گی. گریس مارکس مراد ہے شفاعت سے، بس گریس مارکس اسی کو ملیں گے جس کے ہاں تھوڑی سی کمی ہو، جو زیادہ گریس مارکس کی وہ کہاں سے آئیں گے پھر آخر؟ 5 نمبر مل جاتے ہیں، 10 نمبر مل جاتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ کیا ہی نہ ہو اور وہ کامیاب ہو جائے، وہاں شفاعت کام نہیں آتی. اس کی ایک معین مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاکہ اس یہ مضمون سمجھ آ جائے شفاعت کا. حضرت میاں بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ ایم اے تھے اور بہت قابل تھے، بہت نمایاں کامیابی سے انہوں نے ڈگری حاصل کی تھی، ان کو ایک دفعہ گورنمنٹ پنجاب نے پرچے بھیجنے شروع کیے بی اے کے، اور پھر لمبا عرصہ تک جب تک ان کے پاس وقت ملا وہ پرچے دیکھا کرتے تھے. تو ایک کشمیری دوست تھے کوئی بیچارے، ان کا انہوں نے پتہ کر لیا حضرت میاں بشیر احمد صاحب, نہ پتہ نہیں, سوری مجھے اب یاد آ گیا, انہوں نے پرچے پر ایک نوٹ لکھا آخر پر کہ اے ممتحن میرے حال پر رحم کرو, میں 10-12 سال ہوئے پرچے دے رہا ہوں اور میرا ذریعہ معاش اس بات پر منحصر ہے, میرے بچے ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کب میں پاس ہوں اور ماسٹر بنوں اور میرا کوئی ذریعہ بنے, لیکن ظالم ممتحن مجھے ہر دفعہ فیل کر دیتے ہیں, تو خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو. حضرت میاں بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا باصول تھا اور یوں ہی نظر میں ٹھیک دیکھا کرتا تھا, کہ اتنا مجھے دل پہ اثر ہوا کہ میں نے کہا اچھا جس کو بہت کھلے نمبر دینے ہیں, تو انہوں نے جو نمبر دینے شروع کیے تو سارے دینے لگ گئے, ہر سوال کے پورے پورے نمبر دے دیے, لیکن صرف چند سوال اس نے اٹیمپٹ کیے تھے جن کا ٹوٹل نمبر بھی اتنا تھوڑا تھا کہ جو پاس مارکس ہے وہ آدھے سے بھی کم تھا. مثلا اگر 33 نمبر کا پرچہ ہو, کم پاس مارکس, پاس ہونے کے لیے 33 نمبر چاہیے, اور کسی نے 16 نمبر کا پرچہ اٹیمپٹ کیا ہو, اس وہاں شفاعت کیا کام آئے گی؟ میں نے پورے نمبر دے دیے تو پھر بھی بنتے تھے وہ 16 نمبر بنتے تھے, اور کم از کم پاس ہونے کے لیے 17 میں وہ کہاں سے لے آتا؟ تو مراد یہ ہے کہ شفاعت تو ہوگی, لیکن اپنے خانے میں کچھ ایسی باتیں تو رکھو کہ شفاعت کی گنجائش رہے, اور یہ فیصلہ تم نے نہیں کرنا, یہ خدا کرے گا. عام قانون یہی ہے, کوئی شفاعت اس وقت نہیں چلے گی. آگے مضمون بیان ہوا سوائے اس کے کہ اللہ اس کو اجازت دے کسی کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک ثابت شدہ حقیقت ہے. تو اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کی ڈھال نہیں بن سکے گی اور اس سے کوئی شفاعت اس کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی, ولا یوخذ منہا عدل, اس سے قبول نہیں کی جائے گی شفاعت, مراد ہے کہ اس نے کسی کی شفاعت اپنے پلے باندھ کے رکھی ہو, جیسے سفارشی چٹھی ہوتی ہے نا, اس طرح کا نقشہ ہے کہ کوئی کہے کہ جی میرے پاس سفارش موجود ہے, اے اللہ یہ شفاعت پیش ہے, میں یہ نہیں ہوگا. اور اس سے استثناء آپ ہی آپ نکل آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت تو نہیں نا کرنی, کہ کسی کی شفاعت اپنے حق میں تو نہیں کرنی, آپ نے دوسروں کی شفاعت فرمانی ہے. بس کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی کی شفاعت اپنے پلے باندھی ہوئی ہے اور میں پیش کر رہا ہوں, یہ کوئی رسید وہاں کام نہیں آئے گی. ولا یوخذ منہا عدل, اور اس سے کسی گناہ کے بدلے کوئی اور چیز قبول نہیں کی جا سکے گی. ولا ہم ینصرون, اور کسی پہلو سے بھی وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. ایسا دن جو آنے والا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یہود کو مخاطب کر کے ان کے گناہ گنا کر کہ اس دن سے ڈرو اور یاد کرو, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور یاد کرو وہ وقت, وَإِذْ جو ہے اس کا اس کو روح سے تعلق چلتا چلا جا رہا ہے, ہر دفعہ دہرایا نہیں گیا وذکرو یہ وذکرو فلاں, یاد کرو کا مضمون چل رہا ہے, بس ہر دفعہ یہی مضمون داخل ہو جائے گا جب تک یہ آیتیں اجازت, یہ طرز کلام اجازت دیتی ہے. فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ, اور وہ وقت بھی تو تھا, اس کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات بخشی, نجات عطا فرمائی, مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, فرعون کی آل سے, یسومونکم سوء العذاب, یسومونکم تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب, بہت برا عذاب, بہت برے دکھوں میں تمہیں مبتلا کر رکھا تھا, یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو تو ذبح کرتے تھے, ذبح یذبح اس کا مطلب ذبح کرنا بھی ہے اور حقوق سے محروم کر کے عملاً مار دینا, یعنی ان کی معیشت کو ختم کر دینا, ان کے اقتصادی حقوق کے سوا ان کے معاشرتی اور تمدنی حقوق چھین لینا, اس کو بھی ذبح کا لفظ کے لفظ کے تابع بیان کیا جاتا ہے. یذبحون ابناءکم کا مراد یہ نہیں کہ سب کے بیٹے مارے جاتے تھے یقیناً, مراد یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ مردوں کو ان کے حقوق سے کلیتاً محروم کر دیا جائے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ وہ دو باتیں اس میں آئیں گی، میں پہلے یہ بتا دوں، تاکہ مرد جو اصل قوم کو کی بقا کے لیے اس کے جہاد کے لیے لازم ہوتے ہیں وہ بیکار اور بےمانی ہو جائیں، اور عورتوں کو اس طرح برائب کر کے ان کا کردار بھی تباہ کر دیا جائے. دوسرا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. ایک تو پہلا معنی ہے، ظاہری طور پر بھی ایسے ادوار آئے ہیں جب کہ فیصلہ کیا گیا کہ بعض فرائین کی طرف سے کہ بیٹوں کو قتل کرنا ہے اور تاکہ اس قوم میں سے مرد کم ہو جائیں. اس وقت حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے اس کا ظاہری معنی ہرگز غلط نہیں، درست ہے. میں زائد معنی بتا رہا ہوں. زائد معنی یہ ہیں یستحیون نساءکم، اور تمہارے اندر جو عورتوں والے مزاج کے لوگ ہیں، جو اثر قبول کرنے والے ہیں، ان کو لفٹ دیتے ہیں. بس یہاں نساء کی ہتک نہیں ہے، بلکہ نسوانی مزاج میں جو بعض کمزوریاں ہیں ان کا ذکر ہے کہ عورتیں جلدی اثر قبول کر لیتی ہیں. تو وہ مرد جو نسوانی صفات رکھتے ہوں، وہ نسوانی صفات ہونے کے نتیجے میں رکھنے کے نتیجے میں نسوانی دلکشی سے تواری ہو جاتے ہیں، بلکہ اور بھی زیادہ بدزیب دکھائی دیتے ہیں. تو یہ عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ عورتوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اگر مرد عورتیں بنیں گے تو وہ ضرور ذلیل و رسوا ہوں گے اور ہجڑے دکھائی دیں گے. بس تمہارے مردوں میں سے جو عورتوں کا مزاج لے کر چلتے ہیں اور افسروں سے اپنے قوم کے مفاد کے خلاف وہ خوش آمد کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو زندہ رکھو، ان کو بڑھاؤ، ان کو فروغ دو تاکہ کمینے اور ذلیل لوگ اوپر آ جائیں. اب بین ہی یہ ساری باتیں اس زمانے میں ہو رہی ہیں، ان لوگوں کو قرآن پڑھتے ہیں اور نظر نہیں آتی. اب انہوں نے قانون بنا کر عملاً پاکستان میں ہجڑوں کو احمدی کے نام پر ووٹ دلوائے اور اسمبلیوں کے ممبر بنوایا. یہ وہ لوگ ہیں یستحیون نساءکم کے تابع آتے ہیں کہ ان کی عورتوں کو زندہ کرو، ان کو آگے بڑھاؤ. یعنی وہ کمینے لوگ جو اپنے قوم کا مفاد بیچنے کے لیے ہر وقت تیار کھڑے ہیں، ان سے سودے کرو، ان کو فائدے پہنچاؤ، گویا وہ قوم کے لیڈر کے طور پر ابھریں. اب قوم نے تو رد کر دیا ان کو، اور ان لوگوں کو اتنی بھی عقل نہیں کہ ایک کنسٹیٹوئنسی یعنی ووٹ دینے کا حلقہ جس میں 100,000 ووٹ ہے مثلا، اس 100,000 ووٹ میں سے صرف 200 ایک آدمی کو ووٹ دے رہا ہے، اس کا کیا حق ہے کہ ممبر بنے؟ اور جب تحقیق ہو تو یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ 200 بھی اصل نہیں ہے، وہ ظاہر جھوٹے بنائے ہوئے ہیں. تو جب تک یہ قوم فیصلہ نہ کرے کہ کسی قوم کے کردار کو برباد کرنے کے لیے ان کے کمینے اور سفلا لوگوں کو اوپر لانا ہے جو نسوانی صفات اس حد تک رکھنے کے کمزور ہیں اور اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں دوسروں کے سامنے، ان کو آگے لاؤ، ان کو زندہ کرو، یہ بھی معنی ہے. تو یہ تین معنی میں نے بیان کر دیے ہیں، اگرچہ ترجموں میں صرف ایک ہی معنی بیان ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تفصیلی معنی ہوتے ہیں، لیکن امکانات آپ کے سامنے کھلے رہنے چاہئیں. یہ بھی معنی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی غور کریں تو معنی نکل سکتے ہیں. جی ہیلو، اچھا ادھر سے. وفی ذالکم بلاؤ من ربکم عظیم، اور اس بات میں تم لوگ اے بنی اسرائیل تمہاری بڑی سخت آزمائش تھی، بڑے کڑے امتحان میں ڈالے گئے، اور جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے اس امتحان میں پڑھی اور کامیاب گزری، کیونکہ ان میں بڑی بھاری تعداد تھی جو متاثر ہو گئی تھی، لیکن جماعت احمدیہ میں گنتی کے چند آدمی جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ان کے سوا کسی نے بے وفائی نہیں کی. اور جب ہم نے تحقیق کروائی تو پتہ لگا اکثر نام جھوٹے، فرضی، ان کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش بھی کر دیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں پتہ لگ گیا ہے, لیکن ہوگا وہی جو ہونا ہے جو ہم نے فیصلہ کیا ہوا. تو بلاؤں میں ربکم عظیم میں جب یہ بات جماعت احمدیہ کے سلسلے میں دہرائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا اور جماعت کو ثابت قدم رکھا اور اس امتحان سے کامیابی سے گزار دیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, یہ سوم عز ہو چکا ہے, ہاں آگے ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. اب یہ بہت ہی دلچسپ ترکیب ہے, فرقنا بكم البحر, ہم تمہیں سمندر سے اس طرح گزار کے لے گئے کہ تمہارے ذریعے سے وہ سمندر کو پھاڑ دیا. تم اس طرح گزرے کہ سمندر کو پھاڑتے چلے گئے. یہ بہت ہی خوبصورت نقشہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو جوار بھاٹے کا جو بھی سلسلہ چلا تھا وہ اس طرح تھا کہ جب یہ داخل ہوئے ہیں تو اس حصے سے رستہ بن گیا, اور یہ رستہ بننے کا سلسلہ جس طرح آپ اینٹوں کا کھیل کھیلتے ہیں, ایک اینٹ گراتے ہیں تو ساتھ کی اینٹ گرتی ہے تو رستہ رستہ ساری اینٹیں گر جاتی ہیں, اس طرح اس سمندری رستے میں حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ سلوک کیا کہ جوں جوں یہ آگے بڑھ رہے تھے آگے سے رستہ صاف ہوتا چلا جا رہا تھا, اور گویا یہ سمندر کو پھاڑنے کا موجب بنے ہوئے تھے. اس فرقنا بکم, ہم نے پھاڑا تھا تم نے نہیں پھاڑا تھا, مگر تمہیں ہم نے اس طرح بنایا گویا کہ تم چل رہے ہو اور تمہارے وجہ سے اور تمہارے ذریعے سے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے. کہاں گیا, ہاں جی, فَأَنْجَيْنَاكُمْ, اور ہم نے تمہیں نجات بخش دی, پس ہم نے تمہیں نجات عطا فرما دی, نکال لیا کامیابی کے ساتھ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور آلِ فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے اس بات کو, یعنی وہ لہریں ہیں جو ان کے لیے کھل رہی تھیں, وہ جب لوگ اس کھلے ہوئے رستے میں داخل ہوئے تو ان پر بند ہونے لگ گئیں, یہاں تک کہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے ان کو گھیر کر ان کو بیچ میں غرق کر دیا. یہ اعجاز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ اس کو یاد رکھو, یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا, ایک بہت عظیم شان موسیٰ کی صداقت کا اور میرے موسیٰ اور پر احسانات کا اظہار تھا جس سے تم نے بھی فیض پایا. وَإِذْ وَعَدْنَا, اور جب اِذْ وَعَدْنَا, ہم نے وعدہ فرمایا موسیٰ سے. وعدنا کا کیا مطلب ہے اور وعدنا کا کیا مطلب ہے, کسی کو پتا ہے؟ وہ تو اس نے بتا دیا نا جب, وہ ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا دونوں کے ساتھ؟ ہاں, یہ صیغہ جو ہے یہ مفعلہ کا صیغہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یک طرفہ وعدہ نہیں تھا, پر اس کے صرف یہ ترجمہ کرنا درست نہیں کہ ہم نے وعدہ کیا, بلکہ ہم نے معاہدہ کیا ایک قسم کا موسیٰ سے, جہاں ہم نے کچھ اپنے حق کا بھی بتایا اور کچھ اس کے حق کا ذکر فرمایا. تو اس وعدنا موسیٰ, جب ہم نے موسیٰ سے ایک ایسا وعدہ فرمایا جس میں موسیٰ یا اس کی قوم پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں. اربعین لیلتن, چالیس راتوں کا, ان چالیس راتوں میں کیا وعدہ تھا, اس کی کیا تفاصیل تھی, وہ تو بیان نہیں ہوئی, لیکن اس کے مان بعد وعدہ شکنی کا ایک ذکر ہے, جس سے مراد یہ ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اگر تم چالیس راتوں کا چلہ کرو گے تو تمہیں میں بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ تمہاری قوم, یہ بھی یاد رکھ رہو یا اس وعدے میں شامل تھا کہ تمہاری قوم پیچھے وفادار رہے اور میری عہد چکنی نہ کرے. تو یہ ہے وعدنا کا مفہوم. ہاں جی ہاں ٹھیک ہے
ٹھیک
ہے. لیکن دس آگے اگلا بھی تو پڑھیں.